بالوجیب ایمان کن کا ہے. پھر صحابہ کرام نے سوچا عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمیں اپنا ایمان عجیب معلوم ہوتا, پھر ہمارا اپنا ایمان عجیب ہے. فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا, صبح شام میرا مکھڑا دیکھتے ہو, میری مجلس میں بیٹھتے ہو, میرے معجزات دیکھتے ہو, پتھروں سے کلمہ تمہارے سامنے پڑھاتا ہوں, چاند کے ٹکڑے تمہارے سامنے ہوئے ہیں, ڈوبے سورج تمہارے سامنے پلتے ہیں, درختوں نے سجدے تمہارے سامنے کیے ہیں, صبح شام معجزات دیکھتے ہو اور میری مجلس میں بیٹھ کر انوار اور تجلیات کے نظارے کرتے ہو, تو تم نے ایمان نہیں لانا تھا تو اور کون لاتا, تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا. پھر صحابہ کرام خاموش ہو گئے, اب کی آقا پھر آپ خود ہی بتائیں پھر عجیب ایمان کن کا ہے, ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ سنو, عجیب تر ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جو میرے بعد ان زمانوں میں آئیں گے کہ نہ انہوں نے میرا زمانہ پایا ہوگا, نہ مجھے دیکھا ہوگا, نہ میری مجلس میں بیٹھے ہوں گے, نہ ان کے سامنے قرآن اترا ہوگا. میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر میری محبت پر سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے. عجیب ایمان ان کا ہوگا, عجیب ایمان ان کا ہوگا. یہ تمہاری بات ہو رہی ہے, یا تاکہ ان غلاموں کی بات ہو رہی ہے جنہیں آقا کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا. فرمایا کہ انہوں نے فقط قرآن دیکھیں گے, قرآن میں اللہ کے احکام پڑھیں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میری باتیں سنیں گے اور سن کر ایمان لائیں گے, پڑھ کر ایمان لائیں گے. اور فرمایا پھر ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے پاس مال و دولت ہوگی, دنیا ہوگا, مگر کوئی ان سے کہے گا کہ تمہیں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے, دیدار کرنا ہے, تو وہ کہیں گے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ایک جھلک دکھا دو, جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں, میرے ایک دیدار پر ایک جھلک پر سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث ہے اسی باب میں, باب و ثواب حاضر امہ, فرمایا حضور علیہ السلام نے اے صحابیو توبال مرانی, مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا. ایک بار فرمایا, کیا فرمایا؟ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا, مگر فرمایا توبال ملب یعنی سبا مرات اور سات مرتبہ بار بار فرمایا, مگر مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا, مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا, مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا, دیکھا تو نہیں مگر میرے نام پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے. تو ایسی امت کو سات مرتبہ مبارک دی, کتنی مرتبہ؟ تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے, منہاج القرآن کا بولیے نا, آپ جانتے ہیں نا منہاج القرآن کو, نام نہیں سنا بولیے. اس مشن کا کوئی پوچھے کہ منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے دل و جان سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ منہاج القرآن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ امت ایسی امت بن جائے کہ جسے آقا نے سات بار مبارکیں دی, یہ حضور کی مبارک بازی کی حقدار بن جائے, ایسی امت بن جائے کہ یہ قرآن پر جیے اور قرآن پر مرے, آقا کی سنت و سیرت پر جیے اور مرے, اور حضور سے ایسا پیار کرے کہ تن من دھن سب کچھ اپنے آقا کے دین اور حضور کی محبت پہ لٹانے والی بن جائے. اور وہ دن آ جائے کہ اس امتی کو اور اس مشن کے وابستگان کو اور حضور کی امت کو کبھی نفی لٹاتے رہے, لٹاتے رہے, دین پر عمل کرتے رہے, محنت کرتے رہے, قربانیاں دیتے رہے, ارے کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ آقا کی بارگاہ سے کلمہ آئے گا تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, بس اس دن ہمارا مقصود زندگی بن جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرکز اور محور ایمان کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ساری نسبتیں اور ساری جہتیں جوڑ دی جائیں, محبت حضور کی ذات سے واضح اور تعظیم کی جائے, اور تعظیم بھی حد درجہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو حضور علیہ السلام کی ذات سے دو تعلق ہیں اور دو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ, یاد رکھیں محبت اور ادب, محبت اور ادب و تعظیم یہ دو ایسے تعلق ہیں جو حضور کی ذات سے ہیں, محبت بھی ذات سے ہے, ادب اور تعظیم بھی ذات سے ہے, اور نصرت و اتباع, نصرت اور اتباع یہ دو ایسے تعلق ہیں جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہیں. تو گویا دو چیزیں آ گئی سارے دین میں, ایک حضور کی ذات ہو گئی، ایک حضور کی تعلیمات ہو گئی، حضور علیہ السلام کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. محبت اور ادب کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے قائم ہو جائے، اور نصرت و اتباع کا رشتہ تعلیمات مصطفیٰ سے قائم ہو جائے. اگر یہ دو تعلق جڑ گئے تو سمجھے کہ آپ نے دین کو پا لیا، دین کو پا لیا. اب یہ تعلق ذات سے کس طرح ہے؟ قرآن مجید نے کہا، اب میں ایک قرآن مجید سے لے لیتا ہوں بات اور ایک حدیث پاک سے. قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی. اپنی اصوات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے تو عامیانہ طریقے سے یوں نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلا لیتے ہیں. ادب کے ساتھ بولو، اور اپنی اسباب کو، آوازوں کو صوت النبی سے، حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو. حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھو اتنا اونچا نہ بولو کہ تمہاری آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو جائے. اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ بے ادبی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ایک بار بھی بے ادبی سے اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند کر دی، یہ بے ادبی اگر ایک بار بھی ہو گئی تو تمہاری ساری عمر کے اعمال ضائع کر دیے جائیں. بے ادبی ایک، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک بار ہو گئی تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ پوری زندگی کا ایمان اور اعمال تباہ ہو جائے. وان تم لا تشعرون، اور تمہیں توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. کیوں کیوں نہیں ملے گا؟ کہ تمہارے سارے اعمال ایک مرتبہ کی بے ادبی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بے ادبی کے باعث سارے اعمال تمہارے تباہ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، رائے گاہ چلے جائیں گے، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا کچھ بچ گیا ہے یا سب کچھ لٹ گیا ہے. تم اسی خوشی میں رہو گے کہ میرے اتنے عمل ہیں، اتنے حج ہیں میرے نام اعمال میں، اتنی عمرے ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے عمل ہیں، اتنے صدقات ہیں، اتنے خیرات ہیں، میں نے اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے بنوائے. آپ ساری زندگی کے عمل گنتے رہیں گے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ ساری زندگی کے ایک عمل صرف بارگاہ رسالت مآب کی ایک بے ادبی سے تباہ کر دیے گئے. آپ اندازہ کر لیں کہ ادب یا بے ادبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پاک. اعمال ساری زندگی کے دین کے اعمال ہیں. پتہ یہ چلا، اگر ایک بے ادبی عمر بھر کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اعمال سارے دین کے قبول ہی تب ہوتے ہیں اگر ذات محمد مصطفیٰ کا ادب اور محبت، اگر حضور اسلام کی محبت اور ادب جر میں نہیں تو کوئی عمل، کوئی تقویٰ، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. یہ ہے ذات کا تعلق محبت کا، ادب کا. اور صحابہ کرام کا حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ، تو پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے بولنا تو کیا، عام آواز سے بولنا بھی بند کر دیا تھا کہ کہیں بے دھیانی میں آواز اونچی نہ ہو جائے اور آپ ایسے گفتگو کرتے جیسے بن بناہٹ ہوتی ہے. اور آپ کا معمول تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب کوئی وفد حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے یا کوئی آدمی آتا تو تیزی سے ایک آدمی کو باہر بھیجتے اور باہر ہی روک کر اسے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا ادب سمجھاتے، کہ اس طرح پیش ہونا، ایسے بات کرنا، ایسے بیٹھنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر بارگاہ رسالت مآب کا ادب سکھاتے تھے لوگوں کو. اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ آپ نے پھر وفات کے دن تک کسی نے سیدنا فاروق اعظم کی اونچی آواز سنی ہی نہیں. سیدنا عمر فاروق جیسے صاحب جلال سے آگے کتابوں میں آتا ہے کہ اذا تکلم، یعنی کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا تکلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسمع کلامہ حتی یصطفی. فرمایا کہ پھر اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بولتے تو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کسی شخص نے آپ کا کلام کانوں سے نہیں سنا، آپ کی بات اور اشاروں سے اندازہ کر کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ فرما رہے ہیں. اتنا آہستہ ہو گئے تھے بولنے میں کہ کہیں بے خیالی میں بھی آواز مصطفیٰ سے اونچی نہ ہو جائے. یہ صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی، حضرت ثابت بن قیس، قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آیت کریمہ سنی، ان کی آواز تباً فطری طور پہ اونچی تھی، گلے کی آواز ہی ایسی تھی کہ اونچا بولتے تھے. آپ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھ کے زار و قطار روتے رہے، کئی دن روتے رہے، کنڈی لگا کے جب بات یاد آتی دروازہ بند کر کے زار و قطار روتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی گھر کے دروازے بند کر کے روتا رہتا ہے، آپ نے اسے بلوا بھیجا اور پوچھا، بھائی سنا ہے تم دروازہ بند کر کے کمرے میں روتے رہتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، آقا جس دن سے یہ آیت اتری ہے اس دن سے ڈرتا ہوں، میری آواز تباً اونچی تھی کہ کہیں بے ادبی میں میرے سارے اعمال اور ایمان نہ ضائع ہو گیا ہو. آپ نے فرمایا، لست منہم، گھبراؤ نہیں، تو بے ادبوں میں سے نہیں ہے. جس کو اتنا ڈر ہے اس کا ادب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق، محبت اور ادب کا، یہ صحابہ کرام کی متاع ایمان تھی. میری یہ متاع ایمان تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. آپ نے مکہ معظمہ میں آ کر کفار سے مذاکرات کیے، مذاکرات میں بات طے ہو گئی، کفار اور مشرکین اور قریش مکہ نہ مانے. انہوں نے کہا اس سال ہم حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے، واپس چلے جائیں. طے ہو گیا کہ اس سال مکہ میں نہیں آئیں. جب واپس جانے لگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کفار اور مشرکین مکہ اور قریش مکہ نے کہا کہ عثمان تم چونکہ آ گئے ہو اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو سامنے، باقیوں کو تو اجازت نہیں، نہ تمہارے نبی کو، تم چونکہ موجود ہو اور 6 سال کے بعد آئے ہو، جب سے ہجرت کی تھی واپس مکہ آنے کا موقع، تو 6 سال بیت گئے کعبہ کو دیکھے ہوئے، آپ چونکہ آ گئے ہیں، آپ طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے طواف کر لیں. اب آپ ایمان سے کہیے، صحابہ کرام جیسے ایمان کے لوگ، 6 سال کے بعد کعبہ کا دیدار نصیب ہوا ہو، آنکھیں کتنی طرف گئی ہوں گی، دیکھیے دل کتنا ترستا ہوگا کعبے کی طواف کے لیے، نہیں ترستا ہوگا؟ 6 سال کے بعد اس مکہ سے گئے ہوئے پلٹ کر آئے اور کعبہ سامنے ہے، طبیعت کتنی مچلتی ہوگی طواف کے لیے؟ نہیں مچلتی ہوگی، دل نہیں چاہتا ہوگا. ایک ہی رکاوٹ تھی کافروں کی، وہ بھی دور ہو گئی. کافروں نے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کر لیں. اب مجھے آپ بتائیں، قرآن مجید میں، حدیث پاک میں، شریعت میں کہیں منع ہے اگر حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو کعبے کا طواف کرنا ناجائز ہے؟ کوئی حکم ہے مسئلہ؟ ساری دنیا جاتی ہے طواف کرنے کے لیے، جاتی ہے کہ نہیں؟ کہیں حکم ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع کر کے بھیجا تھا عثمان چونکہ میں نہیں جا رہا تو میرے بغیر طواف نہ کرنا، کوئی حکم تھا؟ بولیے نا، منع نہیں تھی. شریعت منع نہیں کرتی، قرآن منع نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام کا حکم نہیں ہے منع تھا کہ عثمان طواف نہ کرنا، کوئی منع نہیں. رکاوٹ بھی دور ہو گئی، کافر اور قریش خود کہہ رہے ہیں طواف کر لو، مگر قربان جائیں. اے عثمان غنی، آپ کے ایمان کی عظمت پر، عشق رسول پر، محبت رسول پر، ادب و تادیب رسالت پر سیدنا عثمان غنی بولے، کافرو نادانو، تم نے ہمارے ایمان کی کیفیت کو ہی نہیں جانا، بے شک 6 سال کے بعد آیا ہوں، کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، طواف میں رکاوٹ کوئی نہیں، مگر واللہ ما افعل لہذا حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافرو خدا کی قسم جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا. اپنے محبوب کے بغیر، حضور کے بغیر میں کعبے کا طواف کر کے چلا جاؤں؟ میری غیرت ایمانی اور میری محبت اور عشق کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ کیا سمجھے، یعنی طواف چھوڑ دیا کس کی خاطر؟ حضور کی محبت و ادب کی خاطر. یہ محبت کے راز ہیں، رموز سر دل بے دل چرانت، جنہیں دل حاصل ہے انہیں کو سمجھ میں آتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں. طواف کعبہ چھوڑ دیا، حضور کی محبت و ادب کی خاطر ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل اصول بندگی استاد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن و سنت نے بنیادی تصور یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب و تعظیم و تکریم آپ کی ذات پاک سے، یہ ایمان کی اصل ہے. اور پھر تعلیمات کی اتباع، بولیے کیا؟ سیرت طیبہ کی اتباع، سنت مبارکہ کی اتباع، دین کے حکام کی پیروی اور اتباع، یہ دوسرا تقاضا ہے حضور علیہ السلام سے تعلق کا. ایک محبت و ادب آپ کی ذات سے، ایک نصرت اور اتباع حضور علیہ السلام کی دین سے. نصرت دین اسلام کی مدد کرنا، اس کا تقاضا صحابہ کرام نے کیسے پورا کیا؟ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، آؤ اللہ کے دین کو تمہاری مدد چاہیے، نصرت چاہیے، لشکر اسلام جا رہا ہے، اس کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ. صحابہ کرام کے پاس جو کچھ میسر تھا وہ لے آئے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا جو بال اسباب تھا سارا اٹھا کے حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا. پھر مزید ابو داؤد نے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما اب قیت الحل کا یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہو؟ عرض کی اب قیت الحمد اللہ و رسول ہوں، آقا جو کچھ مال اسباب تھا وہ تو اللہ کے دین کے لیے آپ کے قدموں پہ نشاور کر رہا ہوں، رہ گئے میرے بال بچے، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے. اللہ کے دین کی مدد کرنے کا وقت آیا، سب کچھ لٹا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قیام کیا کرے ہوئے، فرمایا صحابیوں دین اسلام کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، مدد کرو. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا آقا لشکر اسلام کی جو ضرورت ہے آج ساری عثمان پورا کرتا. عثمان نے پورا کر دیا. حدیث میں ہے حضور اسلام سیدنا عثمان غنی نے درہموں اور دیناروں کا انبار لگا دیا. حضور اسلام دیناروں اور درہموں کو اٹھاتے اور عرض کرتے، باری تعالیٰ آج عثمان نے تیرے دین کی اتنی مدد کی ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد وفات کے دن تک عثمان جو کام بھی کرے اس سے موافقہ نہ کرنا. دین کی اتنی مدد، دین کے لیے اتنی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی. ایک جوان صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی، رات ہی کو شادی ہوئی، جوان صحابی ابھی اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، پہلی شب عروسی ہے، آ کر بیٹھے گفتگو شروع کی ہے، اچانک شہر مدینہ کے گلیوں سے آواز آئی کہ مسلمانوں حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے طلب فرمایا ہے، جہاں جہاں ہو گھروں سے نکل آؤ اور جہاد اسلام کے لیے چلو. وہ جان صحابی ابھی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی لمحے بستر سے نیچے اتر آیا، جانے لگا، بیوی نے دامن پکڑ کے پوچھا، میرے سرتاج اسی حال ابھی گفتگو بھی نہیں ہم کر سکے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے سرتاج کی آواز پر جا رہا ہوں. حضور نے جہاد پر بلایا ہے، اللہ کے دین کو ہماری مدد و نصرت کی ضرورت ہے، آقا نے طلب کیا ہے، میں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا آج رات گزار لو، جہاد پر تو قافلہ صبح ہی روانہ ہوگا نا، رات بھر تو لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، جمع ہو رہے ہیں، قافلہ تو صبح جائے گا، رات گزار لو، صبح چلے جانا. اس نے کہا کیا خبر، صبح زندگی میں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ ہم غافل ہو گئے، ہم اس زندگی کو دائمی زندگی سمجھے ہوئے ہم غافل ہو گئے، موت بھول گئے، قبر بھول گئے، ہم آخرت بھول گئے. ہمیں دنیا نے اتنا گم کر دیا، اپنے اندر فنا کر دیا کہ ہمیں مرنا یاد نہ رہا، ہمیں قبر یاد نہ رہی، ہمیں آخرت یاد نہ رہی. ہم دین کے حق کو بھول گئے، حضور کے حق کو بھول گئے، اسلام اور اللہ کے حق کو بھول گئے. جوان صحابی جن کے اندر ایمان زندہ ہو گئے تھے، جنہوں نے صحبت مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو روشن کر لیا تھا، انہوں نے دنیا کی ہر شے سے دین کو مقدم جانا تھا. کہنے لگے خدا جانے صبح ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی آواز سن چکا ہوں اور وہاں پہنچے بغیر موت آ جائے. گھر چھوڑ کے جوان روانہ ہو گیا اور کہنے لگا بیوی کو، میری زوجہ خدا حافظ، میں چلتا ہوں اپنے آقا کی آواز پر، اگر جہاد میں بچ کر واپس آ گیا تو زندگی کے چند دن گزار لیں گے، اگر شہید ہو گیا تو ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. یہ ایمان تھا صحابہ کا، دین کی نصرت کا یہ جذبہ تھا. مگر اے امت مسلمہ، دین کی حیرت ہماری کہاں گئی؟ وہ جذبہ کہاں گیا؟ ہم نے تو دنیا کے سوا باقی ہر شے کو بلا دیا. منہاج القرآن یہ قرآن کا راستہ ہے، اس کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں دنیا کماؤ، دنیا کھاؤ، دنیا برتو، مگر خدا کے لیے دین کو اس دنیا پر مقدم جانو. حضور کا حق اپنی دنیا پر مقدم جانو، اللہ کا حق دنیا پر مقدم جانو، اور جہاں کچھ وقت اپنی دنیا کے لیے لگا رہے ہو وہاں کچھ وقت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے بھی حق ادا کرو. یہ مشن آپ کو آواز دے رہا ہے، قرآن راستے کی طرف بلا رہا ہے. یہ مدد و نصرت کا عالم تھا اور اتباع کرتے ہیں وہ یتبعو، اور اللہ نے جو نور، جو دین، جو سنت اور سیرت اتاری اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. پھر پیروی کا معیار کیا تھا؟ انہوں نے اپنی عقلیں حضور کی اتباع پہ قربان کر دی تھی، اپنی سوچیں قربان کر دی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شفا میں آتا ہے، ایک روز اپنی اونٹنی کو پکڑے ہوئے، کسے؟ اونٹنی کو، لگام پکڑی رسی اونٹنی کی، اور ایک ننگا میدان تھا صحرا، ننگا میدان، اس میں اونٹنی کو پکڑ کے گھما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر گھمائے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ہے ابن عمر یہاں کیا وجہ ہے، یوں ہی اونٹنی کو گھمائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہمیں کیا پتا وجہ سے کیا غرض، ہماری وجہ سے وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، فقط انی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہا کذا فقط فعلتہ. میری تو ایک ہی وجہ ہے کہ ایک روز میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اپنی اونٹنی کو یہاں چکر دلا رہے تھے، مجھے تو وجہ معلوم نہیں، میں یار کے قدموں پہ چل رہا ہوں، ادا نبا رہا ہوں، یہاں میرے آقا نے اونٹنی جلائی تھی، میں نے اونٹنی بگل کے وہیں گھماتے جا رہا ہوں، بس مجھے نہیں خبر کہ اور وجہ کیا ہے. سیدنا عثمان، یہ ہے اتباع کا معیار. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز وضو کیا، وضو کر کے اٹھے اور مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے، کوئی شخص موجود نہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت نہ کوئی شخص موجود، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی لطیفہ، نہ کوئی قصہ، نہ کہانی، یوں ہی چپ کیسے آپ ہنس رہے ہیں، اکیلے کھڑے ہنس رہے ہیں، کیا وجہ؟ فرمانے لگے وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک روز اس مقام پر وضو کے بعد میں نے حضور کو ہنستے دیکھا تھا، میں تو یار کی ادا نبھا رہا ہوں، ادا نبھا رہا ہوں. تو دوستو اتباع کا پیمانہ یہ ہے کہ پھر ساری وجہیں بھول جائیں، سبب بھول جائیں، خیالات بھول جائیں، ایک ہی سبب ہو وہ کہ حضور کی اتباع کرنی ہے، حضور کی پیروی کرنی ہے، حضور کی سنت کو نبھانا ہے، حضور کی سیرت کو نبھانا ہے. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری بندگی ہے. تو فرمایا اولئک هم المفلحون، اگر تم ایمان کے یہ رشتے قائم کر لو اور محبت کے یہ تقاضے پورے کر لو تو اللہ پاک تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم فلاح کی راہ پر چلیں، کامیابی اور کامرانی کی راہ پر چلیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو اپنا ایسا مرکز ایمان اور محور ایمان بنائیں کہ سارے تقاضے ایمان کے حضور کی ذات کے ساتھ پورے ہونے لگے. امت آج اس مرکز اور اس راہ پر آ جائے تو اللہ پاک آج بھی ہمارے ابتلاء ختم فرما دے گا. یہ ایک میرا پیغام تھا جو آج آپ کو دیا. میں امید کرتا ہوں بات کی سمجھ تو سب کو آئی ہوگی، سمجھ تو سب کو آئی ہوگی، مگر اس سمجھ کا کیا فائدہ جو سمجھ آئی اور چلی گئی. اب فائدہ اسی سمجھ کا ہے کہ جو آئی ہے وہ اندر اتر جائے، یہ سمجھ عزم اور ارادے میں بدل جائے، ارادہ پختگی اختیار کر جائے، اور ارادہ پختہ ہو کر ہماری زندگی میں عمل بن جائے، زندگی میں عمل بن جائے. اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ، تبدیلیاں لاؤ، تبدیلیاں لاؤ. زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، بہت جلد ہم مرنے والے ہیں، آخرت کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، اور مرتے ہی قبر میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہونے والا ہے، مرتے ہی پہلی شام آقا کا دیدار ہونے والا ہے. اور فرشتے پوچھیں گے بولو تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بس سن لو، جنہوں نے یہ تقاضے پورے کر لیے ہوں گے وہ رب کو بھی پہچان لیں گے، دین کو بھی پہچان لیں گے، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کو پہچان لیں گے. یہیں سے اگلا سفر شروع ہو جائے گا. ہم ہر شے کی تیاری کر رہے ہیں مگر نہیں ہے تو قبر اور آخرت کی تیاری نہیں ہے. ایمان سے کہیے ہے، قبر اور آخرت کی تیاری نہیں، ہم بھول ہی گئے اس کو. آئیے اس قبر اور آخرت کی تیاری کا عزم کریں، ارادہ کریں، اور پھر اس کا سامان شروع کریں. منہاج القرآن، یہ دعوت قبر اور آخرت کی تیاری کا سامان پیدا کرنا، اس کا فکر پیدا کرنا، اور اس راہ پر امت کو، لوگوں کو بلانا اور چلانا ہے. آپ جہاں جہاں بھی ہیں اس مشن سے، اس کام سے وابستہ ہوں، اور قرآن مجید کے راستے کو، حضور علیہ السلام کی سنت اور دین کے راستے کو اپنائیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے. اور یہاں آپ عمان کی سلطنت میں ہیں اور ملک اور وطن سے باہر ہیں، ایمانداری سے کام کریں. ایمانداری کی ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے، مگر اس جگہ مزید ایمانداری سے اور زیادہ کریں، محنت سے کام کریں. یہاں کے قانون کا، سلطنت عمان کا جو بھی قانون ہو، اس کا احترام کیا کریں. یہ آپ کے تقاضے ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دیا اس دھرتی پر، اس قانون کا احترام کریں، وفاداری سے کریں. کوئی غلط شر فتنے کے کام میں مبتلا کبھی نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ فتنہ شر فساد کے کاموں میں کبھی مبتلا نہ ہو. اپنے دین پر عمل کریں اور دیانت کے ساتھ اپنی محنت کریں، اور اپنے مشن کو، دین کو، حضور علیہ السلام کی امت کے تقاضوں کو آگے بڑھائیں. اس سے آپ کا نام بھی روشن ہوگا، آپ کے ملک و ملت و دین کا نام بھی روشن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.